کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وحبیبہ وعلی آلہ وإطرتہ وسلالتہ وأصحابہ المتأدبین بآدابہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا، یہ کہ وہ کفر کرتے اس سے جو اللہ نے اتارا، ضد کرتے ہوئے یہ کہ اللہ نے نازل کیا یا اللہ تعالی نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، سو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. سورہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ پچھلی آیات کے مضامین کے ساتھ بری طرح مربوط ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل مسلسل اس عہد کو اور پیمان کو توڑے جا رہے تھے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. نسل پرستی اور حسد ایسے امراض نے ان کو اندر سے کھا رکھا تھا. قرآن حکیم فرقان مجید نے ان کی اس نفسیاتی حالت کی عکاسی کی اور ارشاد فرمایا کہ بے سمجھ کرو بھی انفسکم، بہت برا تھا جو وہ اپنے نفسوں کو بیچ کر لے رہے تھے. یہ کہ ضد کے ساتھ اور بغاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب اور پیغام کا انکار کیے جا رہے تھے. ناظرین، اشترا کا لفظ عربی زبان میں دو طرح استعمال ہوتا ہے، کبھی تو داربا یاد ریبو سے. اگر یہ داربا یاد ریبو سے ہو تو پھر اس کا معنی بیچنا ہوتا ہے اور فروخت کرنا ہوتا ہے، اور اگر یہ باب افتعال سے آئے تو پھر اس کا معنی خریدنا ہوتا ہے اور کسی چیز کے عوض کسی چیز کو لینا ہوتا ہے. گویا عرب یہ لفظ بیچنے اور خریدنے کے معنوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں. یہود کی بری حالت کہ وہ اپنی جملہ کوششوں کے عوض جو کچھ لے رہے تھے وہ ان کے لیے اچھا نہیں تھا. اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک مقولہ سے مدد حاصل کریں گے. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لیس لانفسکم سمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بہا، کہ لوگوں تمہاری جانوں کی قیمت سوائے جنت کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، سو جس وقت تم اپنی جانوں کا سودا کرو تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بدلے میں کیا جنت بھی عطا کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ شخص جو صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے اور سچائیوں کی راہ ترک کر دیتا ہے، گویا وہ اپنی سانسوں کا سودا کرتا ہے دوزخ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو برائیوں کی طرف وہ والہانہ انداز میں بڑھ رہے تھے اور صداقتوں کا منہ چڑا رہے تھے، اس کا مظہر کیا تھا؟ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے گویا وہ دلدل میں اپنے آپ کو دھنسائے چلے جا رہے تھے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ وہ یہ کہ وہ ضد کے ساتھ اور اپنے باغیانہ رویے کے ساتھ اس کتاب اور اس پیغام کا انکار کر رہے تھے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا اس سے کفر کر رہے تھے، اصل میں انہیں تکلیف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر کیوں کر دیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ وحی کو یا کتاب کو یا کسی صحیفہ نور کو اپنے بندوں میں سے جس کے سینے پر چاہتا ہے وہ نازل کر دیتا ہے. ناظرین، اگر آپ غور کریں اس جملے کے اندر یا اس سے پہلی آیات کے اندر، تو آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ یہود جس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے اس کی ڈائریکشنز یہ تھیں، اس کی جہتیں یہ تھیں. انہوں نے اپنی کتاب کو بدلا جس پر گرفت ہوئی، مانا یہ تورات میں ان کی اپنی کتاب تھی جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، لیکن جس وقت اس کتاب کے اندر ایک اور رسول کی آمد کی خبر ان کو دی گئی اور مجدہ جاں فضا سنایا گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ہی کتاب کے مندرجات پر لبیک کہتے اور تسلیم کرتے، انہیں اپنی کتاب کو تبدیل کیا اور ان میں سے کمالات اور رسول اللہ علیہ السلام کی نعتوں کا باب ختم کر دیا. دوسری چیز جو قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھتے ہوئے قاری قرآن محسوس کرے گا کہ وہ لوگ قرآن کی پہچان رکھتے تھے، لیکن قرآن مجید کی پہچان رکھنے کے باوجود وہ اس سے انکار کیے جا رہے تھے. اور تیسرا یہ بھی کہ انہیں اللہ کا انتخاب پسند نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے تو انسانیت کی امامت کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا، ان کے سر پر استعفا کا تاج رکھا اور ختم نبوت کی دولت عطا کی، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا انتخاب اور استعفا تسلیم نہ کر سکے. قرآن حکیم اس پر بھی گرفت کرتا ہے. اور چوتھا، آپ محسوس کریں گے کہ اپنی اجتماعی زندگی میں بنی اسرائیل جس بات پر زور دے رہے تھے وہ نا اہل کو اہل ثابت کرنا اور اہل کو نا اہل ثابت کرنا، یہ اتنا کری، اتنا گھناؤنا، اتنا دبیز اور اتنا خطرناک جرم ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، کہ اہل کو اہل نہ مانا جائے، نہ اہل کو اہل کے منصب پر لگا دیا جائے. ناظرین، یہود اس جرم کا بھی ارتکاب کیے جا رہے تھے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ایسے نہیں کہ پہچانتے نہیں تھے، پہچانتے تھے لیکن تکذیب کیے جا رہے تھے. یہ تھیں وہ مختلف صورتیں جس کے نتیجے میں قرآن حکیم نے اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ انہیں اصلاح کی دعوت دی اور ارشاد فرمایا کہ وہ تسلیم کر لیں کہ کتاب نازل کرنا اللہ کا کام ہے، وہ جس کے سینے پر چاہے نازل کرتا ہے، نبوت رسالت اعمال سے نہیں کمائی جاتی، یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن جس وقت یہود ان پانچ قسم کے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھے تو نتیجتاً قرآن حکیم نے یہ کہا کہ فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ یہ غضب پر غضب یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ ایسے ہی جیسے اچھے ماحول میں کہا جاتا ہے نور علی نور، اور لیکن جس وقت بندہ بد اخلاقیوں کا شکار ہو جائے تو ان بد اخلاقیوں کے نتیجے میں جو وہ سزا کماتا ہے، قرآن حکیم اس کو غضب علی غضب سے تعبیر کرتا ہے، گویا کوئی ایک جرم نہیں تھا جس کا نتیجہ غضب کی صورت میں نمودار ہوتا، ان کی پوری زندگی بد اخلاقیوں اور برائیوں کی آلودگیوں میں ڈوب چکی تھی۔ قرآن حکیم نے کہا نتیجہ تن پھر ان کو غضب الہیہ نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ آیت کے آخر میں یہ کہا گیا وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ اشارہ دراصل ان کی من گھڑت باتوں کی طرف ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں دوزخ کچھ نہیں کہہ سکتی، ہم اعلی نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم تو موسیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمیں وہ عذاب کا شکار نہیں کرے گا، اگر ہم گئے بھی تو بس گنتی کے چند دن ہیں، ہم دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن مجید نے اصولی بات کی کہ وللکافرین عذاب مہین، فیصلہ انسان نے یہ کرنا ہے کہ وہ ایمان کی راہ چلتا ہے یا ایمان کی راہ کو چھوڑتا ہے، کیا وہ مبعوث کیے گئے نبی کے دامن سے اخلاص کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے یا اخلاص کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے، وہ کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اصول اسی بات ہے کہ وللکافرین عذاب مہین، انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اتارا، قالو کہتے ہیں نؤمنو بما انزل علینا، ہم تو ایمان صرف اسی پر لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا، ویکفرون بما وراء، اور وہ انکار کرتے اس کے علاوہ ہر اس سے جو اللہ نے اتارا، وہو الحق مصدقا لما معاہم، حالانکہ وہی حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس۔ ناظرین یہاں توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہود نے حسب عادت جب انہیں دعوت دی گئی قرآن پر ایمان کی تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا، اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہم اس کو مان نہیں سکتے، یعنی انکار کرتے ہیں۔ یہ جملہ بڑا عجیب، جس وقت کسی انسان کے نفس سے ابھرے کہ میں تو اسی کو مانوں گا جو مجھ پر اترا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتارنا اور اترنا اس کا تعلق بندے سے نہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو ہم پر اترا ہم اسے مانیں گے، تو یہ قید اس کے ایمان کی حالت کو خود بتاتی ہے کہ کیا وہ اللہ کی ذات، وحی اور پیغمبر اور رسول کو دل و جان سے مانتا ہے، وہ تو اپنے نفس کے چکر میں الجھا ہوا ہے، وہ تو اپنی ذات پر گویا چڑھاوا چڑھا رہا ہے. قرآن حکیم نے اس پر گرفت کی اور کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا دھیمے سے لہجے میں کہ یہود پر تو گرفت ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر اترا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے. لیکن مسلمانوں، ہماری جو حالت ہے کہ ہم تو اترے یا اتارنا یا وہی، اس سے ہم آزاد ہو چکے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جو ذہن سے ابھرے گا، جو ذہن کا ترشیدہ ہوگا، جو ہمارا نفس دے گا. گویا نبوت کی غلامی اور رسالت کی رہنمائی سے کوسوں دور ہم اپنے آپ کو کرتے چلے جا رہے ہیں. ان پر تو گرفت اس بات کی تھی کہ وہ قرآن حکیم کو نہیں مان رہے تھے. یا وہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں تسلیم کر رہے تھے. قرآن حکیم نے کہا کہ جس قرآن سے وہ انکار کر رہے تھے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ حق ہے. یہاں قرآن حکیم کو حق کہا گیا. اگر ہم حق کے معنی پر یا حق کے مفاہیم پر تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں تو جو قرآن مجید کی خوبصورتی اور اس کا شاہکار کتاب ہونا ہمارے سامنے آتا ہے وہ روح میں راحت ہنڈیل دے گا. ہمارے آئمہ تفسیر نے لکھا کہ حق پکی بات کو کہتے ہیں، پختہ بات کو کہتے ہیں، کنکریٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر بیان پختہ ہے، اس کی ہر دعوت میچور ہے، اس کے اندر کچا پن نہیں ہے. اور جس اینگل سے بھی قرآن حکیم کی جس صورت کو بھی پڑھیں گے آپ اس میں پختگی محسوس کریں گے. دوسرا کہا گیا کہ حق سچی بات کو کہتے ہیں. یہ عجیب تر بات نہیں کہ آج 1400 سال سے بھی زیادہ گزر گئے، قرآن حکیم میں دعوات ہیں، قرآن مجید میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، قرآن مجید میں زراعت ہے، قرآن مجید میں جمادات نباتات کا بیان ہے، قرآن مجید میں زوالوجی ہے، اور قرآن مجید میں معاشرتی اور ثقافتی اصول بیان کیے گئے ہیں. یہاں میٹافزکس کی باتیں بھی کی گئی ہیں، اعمال کی باتیں کی گئی ہیں، تہذیب اور تمدن کی باتیں کی گئی ہیں، اور قرآن مجید نے چیلنج بھی کیا ہے کہ تم اس کو جس اینگل سے دیکھو تم اس میں راستگی اور سچائی اور صداقت پاؤ گے. یہ چیلنج بذات خود حضرت انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ قرآن کی عالمگیر سچائیوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. عرض کر رہا تھا کہ سچی بات کو بھی حق کہہ دیا جاتا ہے. تیسرا، ضرورت کے مطابق رہنمائی. انسان کی جو ضرورت ہو اس کی تکمیل کا پیغام قرآن مجید کی سطور سے ابھرتا ہے. اور چوتھا یہ کہ قرآن مجید کی دعوت ایسا بیج نہیں ہے جس سے کوئی ایسا درخت پیدا نہ ہو جس کے ساتھ پھل نہ لگے. قرآن مجید کی ہر دعوت ثمر آور ہے اور وہ نتیجہ پیدا کرتی ہے. وہ اپنے آپ کو ماننے والوں کو مایوس نہیں کرتا. اس کے بعد حق ہی کے معنی کے اندر آئمہ تفسیر نے یہ لکھا کہ ایسی دعوت جس میں شک نہ ہو. اور قرآن مجید کی تو پہلی آیت ہی میں یہ کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. چھٹا، حق کے بارے میں کہا گیا کہ جس سے اطمینان اور روح کے اندر سکون پیدا ہو. گویا یہ ذکر ہے، ایسا ذکر جو روحوں اور دلوں اور ذہنوں کو سکون بخشتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ حق وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہوگا اور جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی. اب آیہ کریمہ پڑھیے. یہاں یہود کا دعویٰ کہ ہم نہیں مانتے جو ہم پر اترا اس کے سوا کسی اور کتاب کو. قرآن مجید نے کہا وہ ہو الحق، کیوں نہ وہ حق ہو؟ یعنی ساری سچائیاں ساری پختگیاں تو قرآن میں ہوں، لیکن اس کے باوجود تم اس کو تسلیم نہ کرو. دانش اور بینش اور سوچ اور عقل، کیا اس کے سارے سوتے تمہارے ہاں خشک ہو چکے ہیں؟ پھر قرآن حکیم نے اپنی تعریف میں جہت بدلی، اور جہت بدلنے کے بعد یہ کہا کہ مصدقا لما معہم، پھر یہ کہ وہ جو قرآن ہے وہ تمہارے پیغمبروں کی تردید نہیں کرتا، تمہارے کتابوں کی تکذیب نہیں کرتا، قرآن مجید تو دعوت یہ دیتا ہے وہ سچے نبی، ان کے سچے پیغامات، ان کی سچی دعوات، اور یہ حسن اللہ تعالی نے صرف حاملین اسلام کو عطا کیا ہے کہ وہ کسی نورانی شخصیت اور وہ کسی خوبصورت کتاب اور وہ کسی صداقت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہر عزت والے کو عزت دیتے ہیں، ہر آبرو والے کو آبرو دیتے ہیں، اور مقام رفیع پر فائز ہر شخصیت کے حسن کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ اے حسن کی خوشبو سونگنے والوں، حریم رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آؤ، اگر ان کے کمالات روح میں اتر جائیں تو ان کی غلامی، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لو۔ یہاں تصدیق کے بعد تیسری چیز قرآن مجید نے یہ کہی کہ تم کہتے ہو کہ ہم تورات مانتے ہیں، ہم نبیوں کو مانتے ہیں، ہم وحی کو مانتے ہیں۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، محبوب ان سے پوچھئے پھر یہ کہیں کہ یہ نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے اگر یہ ایماندار تھے؟ کیا ان کا ایمان ان کو کہتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دو؟ کیا ان کی کتاب ان کو سمجھاتی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دو؟ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نور، علم، صداقت اور صداقت میں آپ پیغمبروں سے انکار کی راہ نہیں دیتا، چاہے جائے کہ کوئی قوم یا کوئی ملت اٹھے اور ان حسین شخصیتوں کے قتل کے دربہ ہو جائے۔ قرآن حکیم نے گویا حجت قائم کی ان پر کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم صرف تورات مانیں گے یا جو ہم پر نازل ہوا ہم صرف اسی کو تسلیم کریں گے، تم اس دعوے میں سچے نہیں ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا تو تم انبیاء علیہ السلام کی قتل کی راہ تم ہرگز نہ اپناتے۔ پھر چونکہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایماندار ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ماننے والے ہیں لیکن صرف اپنوں کو مانتے ہیں، گویا حسد سارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صفات اور ان کے کمالات اور ان کی نعتوں اور ان کے محامد سے تھا کہ ان کا حسن ہمارے سینوں میں نہیں اتر رہا۔ قرآن حکیم نے اپنے خطبہ کو تھوڑا طولانی کیا اور اپنی حجت کو مضبوط کیا، اپنی دلیل کو محکم کیا اور اپنی گرفت کو پائیدار کیا تاکہ وہ سفلہ پن سے باہر نکلیں، آلودگیوں سے نجات حاصل کریں اور وہ اجالوں اور روشنیوں کی طرف سفر شروع کریں۔ اللہ رب العالمین کا کلام سماعت فرمائیے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، اور بے شک تمہارے پاس آئے موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، روشن دلیلیں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو بابوت بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ معنی اس کے اندر بھی یہی پوشیدہ تھا کہ کیا تورات نے حکم دیا تھا کہ تم سونے کا بچھڑا بناؤ اور اس کو معبود بناؤ؟ تمہارے پیغمبر تو تمہیں بلاتے رہے، تمہیں دعوت دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کا راستہ اختیار کرو، لیکن تم گویا ماضی میں بھی اپنی روش میں ٹھیک نہیں تھے، تم نے اپنے نبی کی بات بھی نہیں سنی تھی، تم نے اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا تھا، تم ظلم کے خوگر تھے، اور آج اگر تم رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے ماضی کی عادت کو پھر سے دوہرا رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ رب العالمین نے ایک طرف اپنی نعمتیں یاد کرائیں اور دوسری طرف گرفت کا اعادہ کیا، بات کو مسلسل کیا، دلیل پر دلیل، حجت پر حجت اور دعوت پر دعوت، ایک طرف نور کا پیغام اور دوسری طرف اصلاح کی تعزیر۔ قرآن مجید کا اسلوب دلکش ہو گیا. فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو, کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, کہ پکڑو جو ہم نے دیا تم کو قوت کے ساتھ اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو, سنو غور سے. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. ناظرین اس جملہ پر بھی غور کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اس انسان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کے سامنے اچھی سچی پکی بات آئے اور وہ کہے میں نے سن لیا, اور سننے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھو کہ جو سنا اچھی طرح سنا, وہ کہے سن لیا, وہ حسینہ لیکن میں نافرمان ہو گیا. گویا وہ بے دلک فوراً اپنی سنی ہوئی بات کی تردید کرنے لگ گیا, گویا اس کی شخصیت دوگلی ہو گئی, اس کی شخصیت میں دو رخا پن آ گیا. وہ علم کا اقرار بھی کرتا ہے, وہ انکار بھی کرتا ہے, وہ صداقتوں کا اعتراف بھی کرتا ہے, وہ صداقتوں کا منہ بھی چڑھاتا ہے, اور اس سے جو شخصیت تباہ ہوتی ہے اور انسان برباد ہوتا ہے اس کا اندازہ ایک دانش مند انسان ہی لگا سکتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچا بسا دی گئی. یہاں اشربو کا لفظ یا تو اشراب سے ہے, عرب کہتے ہیں کہ اشربت البعیر, میں نے اونٹ کو رسی سے باندھا, مطلب یہ ہے کہ ایسے جیسے کسی کے دل کو کوئی رسی سے باندھ کر کسی بت کے ساتھ باندھ دے. کہا کہ تم بچڑے کو مانتے تھے, جیسے کسی نے تمہارے دلوں کو رسیوں سے جکڑ کر کے بت کے سامنے لا کر باندھ دیا اور تم اس کے پیروکار ہو گئے. یا پھر اس کا معنی شراب سے ہوگا جس کا معنی پینا ہوتا ہے, کہ بال بال کے نیچے رواں رواں کے نیچے محبت کا رچ بس جانا. یعنی کہتے تو تم یہ ہو کہ ہم پیغمبر مانتے ہیں لیکن تم بچڑے کے سامنے جس طرح اس کو معبود سمجھ کر ناسیہ فرسا ہوئے, یہ تمہاری مظلومانہ حالت کی عکاسی کرتی ہے. ایمان والی قوم ایسے نہیں کرتی کہ وہ گوسالہ پرستی کا شکار ہو جائے. قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین, محبوب ان سے فرماؤ پھر تو تمہارا ایمان جو ہے وہ تمہیں بہت بری چیز کا حکم کرتا ہے. اور ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو اور تمہارا ایمان ایسا ہی ہے تو بتاؤ تمہاری یہ حالت کیسی ہے. گویا اس میں بھی ایک گرفت تھی کہ تم دعوے دار ایمان کے ہو لیکن تمہارا عمل اور تمہارا کردار تمہارے ایمان کے دعوے کی تائید نہیں کرتا. ان آیات کے اندر ممکن ہے کہ کوئی تشنگی رہ گئی ہو, میں اپنے شرکائے درس کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سوال پوچھ سکتے ہیں.
آج کے درس کو حالات حاضرہ میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
بہت ساری باتیں تو درس کے دوران آ گئیں جو حالات حاضرہ میں ہماری رہنما ثابت ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات کہوں گا کہ امور شریعت کے معاملے میں حزم, عزم اور قوت, ان تین چیزوں کو بروئے کار لا کر کے مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. مراد احتیاط بھی ہو, علم بھی ہو, شعور بھی ہو, اور ہمت اور ارادہ بھی ہو, اور تیسرا قوت. یہ میں نے کس سے سیکھا؟ پیغمبروں کی دعوت کے اندر جو شعور اور ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے, مسلمان قوم کو اس وقت اس حوصلے کی ضرورت ہے. اسی جذبے احتیاط حزم ہمت سے ہمیں اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہونا چاہیے.
شاہ صاحب غضب تو خون کے جوش سے آتا ہے, اللہ کے لیے یہ لفظ کیسا ہے؟
یہاں ایک اصولی بات میں آپ کے سامنے کروں گا کہ قرآن حکیم میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہوئے, مثلاً اس کی سما, اس کے بصر, اس کا چہرہ, اس کے ہاتھ, ایسے الفاظ. تو ابن حزم نے ایک جگہ لکھا کہ اصل میں جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سما ہے, بصر ہے, آنکھ ہے, آیات ہے, قول ہے, تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے ہماری حیات ہے، ہماری سما ہے، ہماری بسر ہے. میں نہیں، غضب کا لفظ بھی جس وقت اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی ایسا نہیں ہے کہ ایسا غضب جیسے ہمارا غضب ہے. اس کی شان کے مطابق ہی اس لفظ کا مفہوم جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام